بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، انسان شناسی کے حوالے سے آج ہماری دوسری گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار نے انسان کو بنانے کے بعد اپنی مخلوق پر بھی ناز کیا اور خود اپنے اوپر بھی ناز کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ میں خلق کیا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہے وہ ذات جو بہترین خالق ہے۔ لہذا احسن خالق کی احسن مخلوق انسان، یہ مخلوق جو احسن بنائی ہے اس نے اور کہا کہ میں نے اس کو بہترین بناوٹ پر خلق کیا ہے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ بہترین بناوٹ انسان کی کیا ہے؟ دیکھیے، انسان کی بناوٹ یا کسی بھی شے کی بناوٹ جو ہوتی ہے، ساخت جو ہوتی ہے، اسٹرکچر، اس کو دو طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی داخلی کیفیت۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ آج کے دور میں کمپیوٹرز کو سامنے رکھیں تو ظاہری بناوٹ کے اعتبار سے اس کی کیسنگ، اس کی اسکرین، اس کی باکس، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ظاہری بناوٹ۔ داخلی بناوٹ کیا؟ اس کا پروسیسر، اس کے اندر جو کارڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی جو میموری ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کی داخلی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس اعتبار سے احسن ہے؟ آیا انسان کی اللہ نے ظاہری جو باڈی اور یہ بدن جو ہمارا خلق کیا ہے، یہ مادہ جو ہے، اس میں کوئی احسن بات ہے؟ اس کے اندر اللہ نے کچھ ایسا رکھا ہے یا انسان کی داخلی بناوٹ مورد نظر ہے؟ اس لیے کہ واحد مخلوق ہے، ظاہری اعتبار سے تو ہمیں کہہ دیا اس نے احسن تقویم، اگر داخلی طور پر بھی آپ دیکھنا چاہیں تو انسان کو یہ کمال حاصل ہے کہ انسان کے لیے اس نے اپنے فرشتوں سے کہا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو، جب میں اس کو مستوی، یعنی اس کو ایک اسپیشل فارم میں لے آؤں، سیدھا کھڑا کر دوں، پھر جیسے ہی میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں، من روحی فقعوا لہ ساجدین، تو تم فوراً اس کو سجدہ کرنا۔ لہذا یہ جو اللہ نے انسان کی روح کو اپنی ذات سے نسبت دی ہے، یہ باعث بنتی ہے کہ انسان احسن ہے۔ اب دونوں مرحلے پر، ایک انسان کی عقل یا اس کی روح کا الہی اور قدسی ہونا، آیا یہ باعث ہے یا نہیں؟ انسان کے بدن میں بھی اللہ نے، اس کی ظاہری ساخت میں بھی اللہ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہے۔ ظاہری طور پر اگر ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان تمام مخلوقات میں اللہ کی جو درجات اس نے بنائے ہیں، انسان کو بظاہر اس نے حیوانات کے درجات میں رکھا ہے۔ اسی اعتبار سے آپ کسی بھی علوم انسانی میں چلے جائیں، وہ جب انسان کو مانا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو اینیمل کا خیال رکھتے ہیں۔ مثلا مشہور ترین جو انسان کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ سوشل اینیمل۔ کہا جاتا ہے انسان ایک سماجی جانور ہے۔ حتیٰ منطق اور فلسفے میں جب انسان کی تعریف کی گئی تو کیا تعریف کی گئی؟ کہ حیوان ناطق، ایک ایسا حیوان جو فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ انسان بالآخر حیوان کیٹیگری میں پایا جاتا ہے، ہے حیوانات میں سے۔ اب اگر میں انسان کو اس کی کیٹیگری کے اعتبار سے باقی تمام حیوانات سے مقایسہ کرتا ہوں، تو مجھے بظاہر انسان کے اندر کوئی ایسا کمال، کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ آپ تقریباً ہر حیوان کو، ذہن میں رکھیں، مچھر سے لے کر ہاتھی تک، جتنے حیوانات آپ تصور کریں گے ان میں آپ کو کوئی نہ کوئی کمال ضرور دکھائی دے گا۔ کوئی جانور آپ اٹھا لیں، مچھر بھی ہے تو وہ کاٹنے کی صفت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے میں نے کہاں سے کیا کام کرنا ہے۔ مکھی کو آپ لے لیں گے، اسے معلوم ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ کسی جانور کو اللہ نے دانت تیز دیے ہیں، کسی کے پیر بہت مضبوط ہیں، کسی کی آنکھیں تیز ہیں، کسی کی سونگھنے کی قوت ہے، کسی کو اللہ نے موٹی کھال دی ہے، کسی کو اللہ نے پر دیے ہیں، کسی کو پنجے دیے ہیں، کسی کو ناخن دیے ہیں، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ واحد انسان کو ان تمام حیوانات کے درمیان میں جب دیکھیں گے, واحد انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کمال. اگر آپ کی نظر میں کوئی کمال ہے تو مجھے بتائیے. میری نظر میں ایک کمال اللہ نے دیا ہے جو انسان کو باقی تمام حیوانات سے جدا کرتا ہے. اگر ہم حیوانیت کے دائرے میں ہی طاقت تلاش کریں تو ایک انسان کے پاس ایک کمال, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کے پاس باقی جانوروں کی نسبت موجود ہے وہ بھی کمال میں حساب نہیں ہوتی. اور وہ چیز جو انسان کے پاس ہے وہ ہے باتیں کرنا. انسان جتنی باتیں کوئی جانور نہیں کرتا. آپ تقریباً کسی بھی جانور کو دیکھ لیں, چڑیا سارا دن چو چو کرتی رہے گی لیکن رات کو چپ ہو جائے گی. دنیا کا واحد جانور انسان ہے جو 24 گھنٹے بولتا رہتا ہے اور بیکار بولتا ہے. انسان جیسا واقعاً باتیں کرنے والا حیوان آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. لیکن میں نے عرض کیا انسان کا باتیں کرنا اس کا کمال نہیں ہے. اتفاقاً انسان کی خاموشی میں اللہ نے وہ اصرار رکھے ہیں کہ اگر انسان واقعاً صحیح معنی میں خاموش ہونا سیکھ لے. فرمایا اسرار انبیاء پوشیدہ ہیں خاموشی میں. لیکن انشاءاللہ کبھی بحث رہے گی تو میں عرض کروں گا کہ کون سی خاموشی ہے, مراد کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اسرار. لیکن شر یعنی دین ہمیں زیادہ باتیں کرنے کے عنوان سے پسند نہیں کرتا. جس چیز کو پسند کیا گیا ہے وہ ہے خاموشی. لہذا انسان کے اندر اگر آپ بظاہر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی کمال انسان کے اندر نظر نہیں آئے گا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے احسن مخلوق بنائی تو ہے لیکن اس کو بدن احسن نہیں دیا, اس کو جو اس کا ظاہر ہے وہ احسن نہیں بنایا, تو پھر احسن الخالقین کی جو احسن مخلوق ہے وہ کم از کم ایک اعتبار سے ناقص ہو جائے گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ جس کو احسن کہہ رہا ہے اس کے اندر ہمیں باقی جانوروں کے مقابلے میں کوئی کمال دکھائی نہ دے. ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر ایک مقصد تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے قدرتی بات ہے, میرے اور آپ کے تجربے بھی آنے والی بات ہے. ٹیکنالوجیکلی جب چیزیں ایڈوانس ہوتی ہیں آگے جاتی ہیں تو ٹیکنالوجی کا کمال کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا کمال یہ کہ جتنا ٹیکنالوجیکلی آپ ایڈوانس ہوتے چلے جائیں گے چیزیں چھوٹی اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں, نازک ہوتی جاتی ہیں. ایک عام تجربے کی بات آپ کو مثلا بتاؤں, آج سے آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے اور آپ کے, ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو کمنگ جنریشن ہے اس نے یہ چیزیں نہیں دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ٹیپ ریکارڈر پائے جاتے تھے, بڑے بڑے سے ہوتے تھے, پھر وہ چھوٹے ہوتے ہوتے واک مین ہاتھ کے برابر آگنے لگا. اس میں ایک ہم کیسٹ ڈالتے تھے, اس کیسٹ میں ایک ریل چلتی تھی, اس ریل کے اندر 1 گھنٹے کا وائس ڈیٹا ریکارڈ کرنے کی صلاحیت تھی. جب سائنس نے ترقی کی تو وہ 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے میں تبدیل ہو گئی. ہم جو ہے اس کو پہلے آدھا گھنٹہ ایک طرف چلاتے تھے پھر آدھا گھنٹہ دوسری طرف. یہ سب آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ, آپ نے اپنے ابتدائی جوانی یا جوانی میں یہ سارے کام کیے ہوں گے. لیکن اچھا اسی طرح سے وی سی آر کو آپ لے لیں, وی سی آر بھی ایک اتنا بڑا سا ڈبہ ہوتا تھا, اس کے اندر ایک کیسٹ ڈلتی تھی, اس ایک کیسٹ کے اندر بہت زیادہ اگر ہوتا تھا تو 3 گھنٹے کی ایک ویڈیو فلم موجود ہوتی تھی. آج اگر آپ جوان کو بتائیں, کسی جوان کو, کہ اتنی بڑی کیسٹ کے اندر کتنا سا ڈیٹا, 1 گھنٹے کا, مثلا نوحے آتے تھے دونوں طرف ملا کے کتنے نوحے آتے تھے, 8 نوحے, تو وہ ہنسے گا آپ پر, کہے گا اتنی بڑی کیسٹ میں اور صرف 8 نوحے, 1 گھنٹے کا ڈیٹا. وہ اپنی جیب سے نکالے گا, آپ کو فلیش دکھائے گا. اگر وہ فلیش 32 GB کی ہوگی تو وہ کہے گا اس میں اتنے نوحے ڈالے جا سکتے ہیں کہ شاید تم پوری زندگی بھی اگر سنتے رہو تو ختم نہ ہو. اتنے ڈیٹا اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے, اتنی وائس ریکارڈنگ اس کے اندر ڈالی جا سکتی ہے کہ اگر آپ پوری زندگی بھی سنتے رہیں تو ختم نہ ہو. اسی کو مثال لے لیں, جب شروع میں کمپیوٹر آیا تھا تو کمپیوٹر کی جو ہارڈ ڈرائیو شروع میں آئی تھی میرے بچپن کے زمانے, اس زمانے میں ہمارے ہاں 124 MB جو ہارڈ تھی وہ بڑی سمجھی جاتی تھی. 64 MB پہلے شروع میں تھی, 64 سے 128 MB آئی, تو جب 128 MB آئی تو ہم بڑے فخر سے کہتے تھے میرے پاس 128 MB کی ہارڈ ہے. اب اگر آج کا نوجوان سن رہا ہوگا تو میرے اوپر بھی ہنسے گا, کہے گا کہ 128 MB ان کو زیادہ لگتی تھی, آج کل 128 MB انٹرنیٹ کی سپیڈ کا نام ہے, بلکہ وہ بھی شاید پیچھے رہ گئی ہے. یعنی جیسے جیسے آپ ڈیولپمنٹ کرتے جا رہے ہیں کیا ہوتا جا رہا ہے, چیزیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں, سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ جی میرے زمانے کا کمپیوٹر زیادہ اچھا تھا, اتنا بڑا تھا, اتنا چوڑا تھا, اتنا موٹا تھا, تو لوگ ہنسیں گے. پرانے زمانے کے کیلکولیٹر آپ ذہن میں رکھیں، پرانے زمانے کا ابتدائی موبائل فون آپ کو یاد ہوگا، شروع میں جو موبائل فون آیا تھا، آج کے نوجوان کو دے دو تو دو دن بعد کلائی میں درد کی شکایت کرنے لگے گا اور کہے گا یہ کیا موبائل کم ہے، یہ پتھر زیادہ ہے، اینٹ زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی کی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، چیزیں باریک ہوتی جا رہی ہیں، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں. بس ایڈوانسمنٹ جب کسی چیز کے اندر آتی ہے تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جو پیچھے کسی اور ماڈل میں خاصیت کے عنوان سے تھیں نیکسٹ ماڈل میں نہ ہوں. لہذا اگر انسان کو آپ نے اللہ کی احسن مخلوق کے عنوان سے دیکھنا ہے تو آپ اس میں وہ کمال نہ تلاش کریں جو دوسرے حیوانات میں ہیں. انسان کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے؟ انسان کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں تو اپنے نفس کے اندر غور کر، فکر کر، اس لیے کہ تو جو باہر سمجھتا ہے وہ جہان اصغر ہے، اللہ نے تیرے اندر جہان اکبر خر کیا ہے. اب یہ جہان اکبر، مثلا ایک دو مثالیں دے دوں آپ کو. ایک زمانے تک تصور یہ کیا جاتا تھا کہ دنیا کی تیز رفتار ترین چیز لائٹ ہے، لہذا آج تک بہت ساری چیزوں، بہت سارے فاصلوں کو لائٹ ایئرس کے نام سے جانا جاتا ہے. مثلا کہتے ہیں بھائی آپ سے مریخ کتنی دور ہے، تو لائٹ ایئرس کی بات کی جاتی ہے. یعنی کیا؟ جتنے سالوں میں لائٹ اپنی تمام رفتار سے تیز کر کر پہنچے گی وہ ڈسٹنس ہمارا مریخ سے ہے. لائٹ کو سب سے زیادہ تیز رفتار چیز کے عنوان سے جانا جاتا تھا. جب انسان پر تحقیق ہونا شروع ہوئی تو پتہ لگا کہ انسان کے اندر اللہ نے جو کرامات رکھی ہیں وہ باہر نہیں ہیں. لہذا انسان کے اندر ایک عمل ہے، یہ عمل سائنس میں ریفلیکس ایکشن کے نام سے جانا جاتا ہے. ریفلیکس ایکشن کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کی زندگی میں عام طور پر پیش آتا ہے. ہمیں کوئی چیز، گرم چیز پر ہاتھ لگتا ہے تو ہم جھٹکے سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں. کوئی چیز ہمارے پاس تیز رفتار آنکھ کی طرف آ رہی ہو، ہماری آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے. یہ جو ہم جھٹکے سے عمل دیتے ہیں اس کو ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں. سسٹم کیا ہے؟ اللہ نے پورے بدن میں ہمارے نروس سسٹم کو پھیلایا ہوا ہے، اس سے ہمارے نیورونز پیغامات کو پہنچاتے اور ریسیو کرتے رہتے ہیں. ریفلیکس ایکشن میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی ہماری باڈی کسی ایسی چیز کو ٹچ کرتی ہے کہ جو ہماری باڈی کو نقصان دینے والی ہو، جلا دینے والی ہو، نوکیلی ہو، نقصان دینے والی ہو، اس سے پہلے کہ ہم سوچیں کہ یہ چیز گرم ہے، اگر میں نے ہاتھ نہیں ہٹایا میرا ہاتھ جل جائے گا، ہم جھٹکے سے ہاتھ ہٹاتے ہیں. اگر اللہ نے یہ عمل ہمارے سوچ کے دائرے میں رکھا ہوتا، فکر کے دائرے میں رکھا ہوتا، ارادے میں رکھا ہوتا، تو جتنی دیر میں یہ سوچتا کہ میرا ہاتھ جل جائے گا، مجھے نقصان ہوگا، اتنی دیر میں میرا ہاتھ جل جاتا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس سسٹم کو آٹومیٹک رکھا ہے. جیسے ہی آپ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں جھٹکے سے آپ کا ہاتھ ہٹتا ہے، ریفلیکس ایکشن. اس ریفلیکس ایکشن میں نروز ہماری جو نیورونز کو ٹرانسفر کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسرا پیغام پہنچانے کے لیے، اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز ہے. لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تیزی سے یہ کام ہوتا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ انسان کی باڈی کے اندر ہو رہا ہے. یہ ساری کرامات اور اس سے زیادہ، ایک پوری بحث ہے بدن میں، اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا. آج آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ بدن میرا موضوع ہے بھی نہیں، انسانی بدن پر میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک ایگزامپل دوں گا تاکہ بات ذہن میں رہے. کیا کمالات ہیں؟ ہماری مشکل یہ ہے آغا جان کہ ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا ہدف ہماری ذات ہوتی ہے. ہم تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی جاب کر سکیں، اچھی جاب کر کے اچھا کمائی کر سکیں، اچھی زندگی گزار سکیں. پھر زندگی میں کہیں نہ کہیں اگر ہمیں خیال آ جائے تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی دین کی خدمت بھی کرنی چاہیے، تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لینا چاہیے، کچھ احادیث کو بھی دیکھ لینا چاہیے. ورنہ ہماری پڑھائی کا، اصل تعلیم کا ہدف دین نہیں ہوتا. جبکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ہدایت کے جو ذخیرے چھوڑے ہیں، اگر ہم ان کو موضوعات بنا کر کام کریں تو دنیا میں ہم علمی انقلاب لا سکتے ہیں. میرے پاس بہت سارے افراد میں جانتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے اپنی تعلیم اور پڑھائی کا ہدف اہل بیت کو قرار دیا. اہل بیت کی مثلا ایک حدیث کو لے کر انہوں نے پی ایچ ڈی تھیسس پورا لکھ دیا، ایک حدیث کے اوپر پی ایچ ڈی کا ایک پورا تھیسس. پاسبل ہے اور ہوا بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. جب انسان توجہ کرتا ہے تو پھر بعض حقائق نظر آتے ہیں. آپ کو کبھی موقع مل جائے، فرصت مل جائے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جناب مفضل، امام نے مفضل سے ایک پوری تفصیلی حدیث ہے جسے توحید مفضل کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ تلاش کریں گے نیٹ پہ توحید مفضل کے نام سے، آپ کو یہ حدیث ایک تقریباً کتابچے کی صورت میں، اتنی مفصل حدیث ہے جو امام نے مفضل سے بیان کی، اس کا ایک پورا حصہ امام نے پورا حصہ مفضل سے یہ کہا، اے مفضل ذرا غور کرو اللہ نے انسان کو ایسا کیوں بنایا ہے، پھر امام نے سر سے لے کر پیر تک تقریباً ہر ہر چیز کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ دیکھو مفضل اللہ نے انسان کے سر پہ بال کیوں اگائے، پیشانی پر کیوں نہیں اگائے، اللہ نے انسان کی آنکھیں ایسی کیوں رکھیں، کان کیوں ایسے رکھے، سے لے کر مفصل بیان کیا. لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم حدیث کو موضوع بنا کر اس پر ریسرچ کر سکیں. انسانوں نے جب انسان پر کام کرنا شروع کیا آج سے تقریباً 250-300 سال پہلے، کچھ فزیولوجسٹ تھے جنہوں نے انسان کے اوپر کام کرتے کرتے وہ انسان کی باڈی میں ایک جگہ پر آ کر بڑے حیران ہو گئے، اور انہوں نے اپنی پوری ریسرچ تقریباً 250-300 صفحے کی ایک ریسرچ ہے جو انہوں نے انسان کے بدن میں ایک عضو کے اوپر کی ہے. سب سے زیادہ جو ان کو حیرانگی محسوس ہوئی اور انہوں نے اس پہ لکھا وہ انسان کا ہاتھ تھا. پوری کتاب دی ہینڈ کے نام سے کتاب ہے، 250-300 صفحے کی کتاب. اب میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور لازمات ہے بہت ہی اجمالی سی باتیں آپ کو بتا سکوں گا میں. انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ بتایا، اچھا یہ جو دی ہینڈ انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے یہ انسان کے پورے ہاتھ پر نہیں رکھا، بلکہ یہ جو ریسرچ ہے یہ انسان کے ہاتھ میں بھی صرف انگوٹھے پر ہوئی تھی، صرف انگوٹھے کی ریسرچ ہے یہ ہاتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کا، یہ چار انگلیوں تک کا جو ہاتھ ہے یہ آپ کو جانوروں میں اور مخلوقات میں مل جائے گا، اور آپ کو شاید ایسے ہاتھ بھی مل جائیں کہ جن کی گرپ بہت پاورفل ہوتی ہے، یعنی بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کی گرپ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی گرپ میں چیزوں کو لے کر توڑ سکتے ہیں، حتیٰ انسان کی کھوپڑی کو بھی توڑ سکتے ہیں ایک گرپ سے، اتنی مضبوط گرپ ہو سکتی ہے ان کی. کہا لیکن اس سب کے باوجود انسان کے ہاتھ میں اللہ نے جو سب سے زیادہ کمال چیز رکھی ہے وہ انسان کا انگوٹھا ہے. اب اس انگوٹھے میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ انگوٹھے کا سائز، اب آپ دیکھیں باقی چار انگلیوں سے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا یہ موٹا ہے، اور اللہ نے صرف انسان کے ہاتھ میں اس کو جو پوزیشن دی ہے، جس مقابلے پر اس کو رکھا ہے، چاروں انگلیوں کے مقابلے پر آ جاتا ہے. انہوں نے اپنی تحقیق کر کے یہ کہا کہ بظاہر انسان کا ہاتھ ایک نہیں دو ہاتھ ہیں، اور اس انگوٹھے کو انہوں نے باقاعدہ دی ہینڈ کہا. کیوں کہا؟ کہ یہ اکیلا انگوٹھا اپنی طاقت میں اور اپنے کام میں ان چار انگلیوں کے برابر ہے. اس انگوٹھے کی اہمیت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو گھر جا کے ٹرائی کر لیجئے گا، یہاں مت کیجئے گا، کہ اگر انسان کا انگوٹھا نہ ہو خدا نہ خواستہ وہ اپنی قمیض کا بٹن نہیں لگا سکتا. یہ بات میں نے کہی ہے، ایک لطیفہ نہیں تاریخی حقیقت آپ کو سناتا ہوا چلا جاؤں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس لیے میں نے کہا یہاں مت کیجئے گا کہ امیر شام نے ایک مرتبہ عمر آس سے یہ پوچھا، کہا کہ یہ لوگ میری پیروی کیوں کرتے ہیں، کیوں مجھے اتنے یہ چاہتے ہیں میرے پیچھے ہیں. عمر آس نے کہا اس لیے کہ ان میں سے کسی کی بھی عقل کام نہیں کرتی. تاریخی حقیقت ہے، واقعہ موجود ہے یہ تاریخ میں. اس نے کہا یہ تیرے پیچھے اس لیے ہیں کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی. اس نے کہا تو یہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی؟ کہا تو مجھے دو منٹ کے لیے ممبر دے دے میں تجھے بتا دوں گا. اس نے کہا اچھا یہ کام ہی نہیں ہے، میں تمہیں جمعے کے بعد موقع دوں گا تو میرے پاس ثابت کر دو. تاریخی ریفرنسز موجود ہیں. عمر ساتھ ممبر پر آیا نماز جمعہ کے بعد، اس نے کہا کہ اے لوگوں سنو، سارے لوگوں سنو، متوجہ ہو جاؤ، میں نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشر کا، میں نے پیغمبر سے یہ سنا ہے جس آدمی کی زبان کی نوک اس کی ناک کی نوک سے لگ جائے وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب. اب جیسے ہی اس نے یہ کہا تو کیا ہوا؟ اس نے دیکھا پورا مجمع جنت واجب کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. اب آپ کوشش مت کیجئے گا، میں بات آسانی سے بتا دوں کہ انسان کی زبان کی نوک اس کی ناک سے نہیں لگ سکتی. نہیں لگ، کوشش مت کیجئے گا مہربانی. اب کیا ہوا؟ پورا مجمع جو ہے وہ لازمہ تھا. اب آپ تصور کر لیجئے کیا کیفیت ہوگی کہ لوگ اپنی زبان ناک سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا کیفیت ہوگی اس مجمع کی؟ وہ خود بڑا دیر ہنستا رہا. اب وہ ہنستے ہنستے اس نے چاہا کہ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے امیر شام کو مخاطب کر کے بتائے کہ دیکھ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. اس نے ہنستے ہوئے جو دیکھا تو دیکھا امیر شام ابا ڈالے اپنے اوپر یہی کام انجام دے رہا. انسان اگر انگوٹھا نہ ہو اپنا بٹن نہیں لگا سکتا ہاتھ کا, چھوٹا سا کام انجام نہیں دے سکتا, اتنا امپورٹنٹ یہ انگوٹھا ہے. اس انگوٹھے کے اوپر جب انہوں نے ریسرچ کی, میں بہت خلاصہ کروں کلام کو, انہوں نے کہا اللہ نے اس کو جس سائز میں اور جس پوزیشن میں دیا ہے, اس ایک انگوٹھے کی سائز اور پوزیشن کی وجہ سے انسان واحد تمام مخلوقات میں واحد ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ کی گرپ ٹول گرپ کہلاتی ہے. یہ جو ٹول گرپ ہے یہ اللہ نے پوری انسان تمام مخلوقات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی. انسان کے بدن میں اس کے اس انگوٹھے کی سائز اور پوزیشن کی وجہ سے انسان کی گرپ کیا بن جاتی ہے, ٹول گرپ. ٹول گرپ کا کیا معنی ہے, کہ انسان جس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے گا وہ ٹول بن جائے گی, وہ ابزار بن جائے گی, آلہ بن جائے گی. لہذا ہر جانور کے ہاتھ میں آنے والی لکڑی لکڑی رہتی ہے, انسان کے ہاتھ میں آتی ہے تو کبھی یہ بیلچہ بن جاتی ہے, کبھی یہ کلہاڑی بن جاتی ہے, کبھی یہ ہتھوڑی بن جاتی ہے, کبھی یہ پیچ بن جاتی ہے, کبھی یہ قلم بن جاتی ہے, کبھی یہ برش بن جاتی ہے. انسان کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے. انسان کے ہاتھ میں اللہ نے چیزوں کو آنے کے بعد, انسان کے ہاتھ میں آنے کے بعد کوئی بھی دنیا کی چیز ہے, انسان کے ہاتھ میں آنے کے بعد کیا بن جاتی ہے, ٹول بن جاتی ہے. کہ یہ ایک انگوٹھے کی پوزیشن ہے جس نے انسان کو اللہ کے بعد کائنات کا سب سے بڑا سانے بنایا ہے, مینوفیکچرر. انسان قدرتی طور پر کوئی گھر نہیں بنا سکتا, کوئی گھونسلہ نہیں بنا سکتا, انسان قدرتی طور پر کوئی لباس نہیں رکھتا, کچھ نہیں دیا اللہ نے. اللہ نے اس کو بنانے کے لیے ایک ہاتھ اور عقل عطا کی ہے. اس ہاتھ اور عقل سے انسان کیا کر سکتا ہے, وہ چیزیں بنا سکتا ہے جو دنیا میں کوئی اور مخلوق نہیں بنا سکتا. اب سوال میرا آپ سے سمپل ہے کہ اس پر بھی آج غور کیجئے گا, فوڈ فار تھاٹ ہے. اب ایک ہاتھ کے بارے میں کسی اور نے ریسرچ کیا, ہم نے فائدہ اٹھایا, آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ہونا یہ چاہیے کہ انسان کی احادیث کی روشنی میں آ کر دیکھا جائے کہ انسان کے ہاتھ کو اللہ نے کیا کیا قدرتیں عطا کی ہیں. میرا آپ سے ایک سوال یہ, اس پہ سوچیے گا کہ کیا یہ ہاتھ اور انسان کو جتنے بھی کمالات اللہ نے عطا کیے ہیں یہ مجھ جیسے جاہل کو دیے ہیں؟ میں نے کل آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ جا کے گھر میں بیٹھ کر یہ سوچیے گا کہ ہم اپنے بدن کے کتنے حصے کو مستقیمت دیکھ سکتے ہیں, کتنے کو نہیں دیکھ سکتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, ہمارا اپنے بدن سے آگاہی کتنی ہے, بہت ہی کم ہے. اب میں جو اپنے اس, اگر اللہ نے اس کو احسن بنایا ہے تو کیا یہ میرے لیے بنایا ہے؟ جو اپنے ہی بدن سے واقف نہیں ہے, جس کو اپنے ہی بدن کا علم نہیں ہے, کیا میرے لیے بنایا ہے یا کوئی اور بھی ہے کہ جس کے لیے اصل میں اللہ نے اس بدن کو بنایا ہو؟ تو میں ان سائنٹسٹ سے اگر, اب چونکہ 250-300 سال پرانے ہیں اسے ملاقات نہیں ہو سکتی, ورنہ اگر ہوتی تو میں ان سے ایک سوال کرتا کہ تم نے انسان کے ہاتھ میں اس اعتبار سے کہ انسان کی ٹول گرپ اللہ نے اس کو دی ہے یہ دریافت کر لیا, اگر ذرا سا تاریخ پڑھتے تو تمہیں انسان کے ہاتھ کی کچھ اور کرامتیں بھی دکھائی دیتیں, تمہیں انسان کے ہاتھ سے ہی صادر ہونے والی کچھ اور کرامت. تم نے کہا انسان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے اتنی, صرف اس کی پکڑ مضبوط, اس کی پکڑ اس میں کمال ہے کہ یہ ٹول گرپ ہے, ورنہ اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے. میں ان کو کہتا اگر تم نے ہاتھ میں انسان کی طاقت دیکھنی ہے تو کبھی میرے ساتھ خیبر چلنا, میں تمہیں بتاؤں گا کہ انسان کے ہاتھ میں کتنی طاقت آ سکتی ہے. جب انسان کا ہاتھ ہوگا, دو انگلیاں ہوں گی, وہ دروازہ ہوگا جسے 40 لوگ اٹھاتے ہیں. لہذا آپ کی انشاءاللہ خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے یہ بدن, یہ انسان, اس کو کس کے لیے خلق کیا ہے, ہمیں کیوں ملا ہے. انشاءاللہ تفصیل صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ درواقع اللہ نے یہ بدن کس کے لیے بنایا ہے اور ہمارا کیا کام ہے, ہم کہاں ہیں. بحث انشاءاللہ دو گفتگو میرے پاس کا وقت اور ہے, میں عرض کروں گا, آپ کل تو شاید نہیں ہے, پرسوں اور ترسوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ ہاتھ جو دروازہ خیبر نکال لیتا ہے, میں نے یہ روایت پڑھی نہیں ہے لیکن اپنے بعض اساتید سے سنی ہے. اساتید نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جس وقت امیر المومنین کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر گھر سے مسجد کی طرف لے جایا جا رہا تھا, تاکہ ایک یہودی خیبر کا وہیں لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا اور جب اس نے امیر المومنین کو ہاتھ بندھے اور سر جھکائے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر توحید کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول۔ ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے پوچھا، کہا یہ کون سا موقع ہے کلمہ پڑھنے کا، یہ کون سا موقع ہے ایمان لانے کا، کس چیز نے تجھے ایمان کی طرف متوجہ کیا؟ اس شخص نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، میرا تعلق خیبر سے، میں خیبر کا یہودی ہوں۔ کہا جب یہ جوان خیبر کا دروازہ نکال رہا تھا میں خیبر میں موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے خیبر کا دروازہ نکالتے ہوئے دیکھا تھا، میں جانتا ہوں اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، میں جانتا ہوں کہ اگر یہ تلوار نکال دے تو یہ جو اطراف میں گھیرے کھڑے ہیں اس کو ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کہ کوئی تو طاقت ایسی ہے جس کی رضا کی خاطر یہ سر جھکائے کھڑا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ کہا میں خدا پر، اس خدا پر ایمان لایا ہوں جس کی رضا کی خاطر یہ دروازہ خیبر بھی نکال سکتا ہے، جس کی رضا کی خاطر یہ آج سر جھکائے کھڑا ہے، وہ خدا۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے بعض اوقات کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، ہمارے پاس بے تحاشا استدلال ہیں، کبھی موقع ملا تو آپ کو ایک تفصیل سے سمجھاؤں گا اس بات کو کہ امیر نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو، ثابت کروں گا کہ کیوں نہیں اٹھائی۔ یہ جو کہا جاتا ہے ایک اجمالی طور پر بس بات یہ سن لیجیے کہ اس دن اگر امیر تلوار اٹھا لیتے اسلام ختم ہو جاتا۔ دشمن کی اس وقت کوشش یہ تھی کہ امیر تلوار اٹھا لیں، اور جناب امیر کو تلوار اٹھانے کے لیے انہوں نے ہر حد کو پار کر دیا۔ اس بات کی خاطر کہ آج علی تلوار نکالیں، وہ لکڑیاں لے کر اس دروازے پر آ گئے جس دروازے کو 6 مہینے تک پیغمبر روزانہ سلام کرتے رہے، اور آنے کے بعد دھمکی دی، کہا علی کو باہر نکالو۔ دروازے کے پیچھے کھڑی جناب زہرا نے کہا تمہیں معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے کون ہے، تمہیں معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے کون ہے؟ میں کہوں شاید حضرت زہرا کا یہ سوال معنی رکھتا ہے، اسی لیے کہ ابھی کچھ دن پہلے اسی بی بی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پیغمبر کی وفات شہادت سے پہلے دروازے پر آ کر کوئی دستک دے رہا تھا، بی بی نے منع کیا، وہ پلٹ گیا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے دستک دی اور بی بی کی آنکھ سے آنسو نکلے تو پیغمبر نے پوچھا بیٹی رو کیوں رہی ہو، بابا دروازے پر کوئی آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود آ رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا زہرا یہ جو دروازے پر آ کر اجازت لے رہا ہے یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ جو اجازت لے رہا ہے یہ اس لیے لے رہا ہے کہ دروازے کے پیچھے تو موجود ہے۔ زہرا یہ ملک الموت ہے، اگر تو اجازت نہ دے یہ داخل نہیں ہوگا۔ تو جناب زہرا کے ذہن میں یہ بات ہوگی نا کہ جس دروازے کے پیچھے میں ہوں وہاں تو موت کا فرشتہ بھی پوچھ کر آتا ہے، تو یہ تو میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن عزادار ہو میری بیوی یہ کہتی رہ گئی کہ اس دروازے کے پیچھے فاطمہ بنت نبی ہے، اس کے پیچھے حسن و حسین موجود ہیں۔ وہاں سے جواب ملا اگر ہے تو ہوا کرے۔ اس کے بعد نہ صرف دروازے کو جلایا گیا بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو توڑا گیا، نہ صرف توڑا گیا بلکہ اس جلتے ہوئے در و دیوار کے درمیان پیغمبر کی اسی بیٹی کو اس طریقے سے کچلا گیا کہ ان کا محسن شہید ہو گیا۔ وہ آواز دیتی رہی وا مصیبتا وا محمدا، لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی موجود نہ تھا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسع علم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہ الہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بارہ الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم حضرت زہرا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بارہ الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، محبین حضرت زہرا دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ایک برادر نے اپنے بیٹے کے لیے کہا ہے، بارہ الہ اس کو شفا کامل عاجلہ عنایت فرما۔ بارہ الہ جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان سب کو کی مغفرت فرما، حاضرین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بارہ الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، خصوصاً شیخ ابراہیم زکزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بارہ الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بارہ الہ بحق محمد و آل محمد، تمام علماء مراجع زان کی حفاظت فرما، بارِ الٰہی ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ کے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور سید خورشید حسن زیدی، ظہیر اختر، امیر فاطمہ، سید عشرت حسنین جعفری، ناظمہ خاتون سید علی اختر جعفری، صدیقہ خاتون، مقدسہ خاتون، سید طفیل حسین نقوی، سید شوکت حسین نقوی، فہمیدہ سلطانہ جعفری اور سید علی رضا آبدی کے ارواح کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔